الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر تھا اور نماز کے اوصاف کا ذکر تھا. آپ کس طرح قیام فرماتے تھے، کس طرح رکوع کرتے تھے، کس طرح سجدہ کرتے تھے. اس سے پہلے حدیث کا ذکر ہو چکا ہے کہ اعضاء السجود، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سات ہڈیوں پر سجدے کریں. علی الجبہ واشار بیدہ علی انفہ، جبہ پر اور جبہ کے اندر داخل ہے ناک. شرعی طور پر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا اطلاق ایک کا ذکر کرنے پر دوسرے، ایک کا ذکر کرنے سے دوسرے پر ہوتا ہے. جیسے ہم سفر رعوس حکم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے سروں کا مسا کرو، حدیث سے اس کی تفسیر آئی ہے کہ کان کا بھی مسا کرو، کیونکہ کان جو ہے الاذنان من الراس. اسی طرح جبہ کا ذکر کیا یہاں وہ اشار بیدہ الی انفہ، یعنی جبہ پورے، جو جبہ اصل پیشانی کو کہتے ہیں، یہاں جہاں سے بال نکلتا ہے، جہاں تک سر کا بال آخری حد جو ہے سر کے بال کی، اور یہ بھوں کی حد تک، یہ سب پیشانی کے نام سے جس کو ہم کہتے ہیں اسے جبہ کہتے ہیں. لیکن پیارے رسول نے اشارہ فرمایا اپنے دست مبارک سے ناک کی طرف بھی، یعنی ناک کے اوپر جب پیشانی سمیت سجدہ کرنا ہے. والیدین اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں پر اور پاؤں کے انگلیوں کے کنارے پر، یعنی یہ کہ پاؤں کے اطراف پر انگلیوں کے ساتھ جو کنارہ لگا ہے اس پر بھی سجدہ کرنا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انگلیاں قبلہ کی طرح متوجہ ہو کر کے فیٹ یعنی قدم کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی زمین پر ملے. حقیقت ہے کہ ان سب سنتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری بہت سے لوگ سنت نہیں جاننے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیے، بچپن سے پیر اس طرح نرم نہیں پڑ رہا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ عادت سے وہ چیز بنتی ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم رکوع سجدے کے درمیان بھی اپنے پیر کو کھڑا صرف کر سکتے ہیں لیکن انگلیوں کو موڑ نہیں سکتے. بعد میں جب جسم اعضا سخت ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں تو یہ ایک عذر کی بات ہے، لیکن اور بچپن میں جب اعضا نرم ہوتے ہیں انہی دنوں سے سات سال کی عمر ہی میں بچوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھاؤ. لیکن نماز پڑھانے کا مطلب نہیں کہ جیسے چاہیں وہ پڑھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس سے پہلے سکھا بھی دو تاکہ سنت کے مطابق زندگی بھر اپنی نماز پڑھیں. اسی طرح عن ابن بحینہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلى وسجد فرج بین یدیہ حتى يبدو بياض ابطيه صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ابن بحینہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے تو سجدے کی حالت میں فرج بین یدیہ اپنے ہاتھوں کے وہ کھول دیتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادہ کر دیتے تھے. یہ نہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ پیٹ کے ساتھ ہاتھ کو یا کہنیوں کو سمیٹنا یہ منع ہے، حدیث شریف میں صاف آیا. تو اس کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے کہ ہاتھ کھلا ہو. وحتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی بھی نظر آنے لگتی تھی. بغل کی سفیدی یعنی بغل کے جہاں بال ہوتے ہیں وہاں عام طور پر کالا ہوتا ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کے بال چونکہ آپ اکھاڑ رکھتے تھے اس وجہ سے وہاں کی سفیدی نظر آتی تھی. یہ حکم حقیقت میں اکیلے جب نماز پڑھے تب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ایک دوسرے سے مل کر کے جماعت کی نماز ہوتی ہے. کل بنیان المرسوس، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تراسو مل کر کے رہو. اگر اس طرح کا ہاتھ پھیلائیں گے اکیلے جماعت میں اکیلے تو یہ تو سنت پیارے رسول اکیلے ہی نماز جب پڑھتے تھے امام ہونے کی امامت کی صورت میں اور نوافل وغیرہ پڑھتے تبھی صحابہ نے دیکھا. اور جماعت کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو یہ چیز سنت نہیں ہے, کیونکہ یہ استفراحاً علماء نے ڈھونڈ کر کے یہ بتایا کہ جب حکم ہے جماعت میں ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہونے کا یا مل کے سجدہ کرنے کا, یہاں تک کہ گھٹنے سے گھٹنے بھی مل جاتے تھے لوگوں کے, ران سے ران ملتے تھے, تو اس صورت میں جب آدمی سجدے کی حالت میں اگر ہاتھ کھولے گا تو ایک دوسرے کو تکلیف ہوگی. اس وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اس طرح کے ہاتھ کھول کر کے نہیں رکھنے ہیں. البتہ جب تنہا آدمی نماز پڑھے تو اس سنت کو ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے. دوسری بات یہ ہے کہ حتیٰ یب جو بیاض ہوئی بتائی ہی آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی تھی. آدمی کے کس قدر بھی اپنے بغل کو صاف رکھے لیکن سفید نہیں ہوتے, عام طور پر بالوں کا کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے. اس وجہ سے دوسرے روایت میں آتا ہے حتیٰ یب تب دعا افرا تو اے بتائی افرا, افرا کہتے ہیں مٹمیلی چیز کو, مٹی کے شکل کی آفر کہتے ہیں. تحفرا افرا جب حت اول الارض تو اس طرح کا ہے, تو کہتے ہیں کہ اس میں گویا رنگ بالکل سفید نہیں تھا لیکن سفیدی کے ساتھ کچھ سیاہی مائل. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کے بال کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بغل کی جگہ سفید یا کچھ کالے مائل نظر آتی تھی. بعض لوگوں نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت, آپ کی قدر, آپ کی عزت, ہر مسلمان کی عزت ہے, بلکہ جان دے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے گا وہ, لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی غلط ایسی بات منسوخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھائیں. نہیں, لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا درجہ بہت بلند کیا ہے, کسی کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے زوائد بال نہیں اگتے تھے. اس حدیث کے ضمن میں شرح میں لوگوں نے یہ بات کہی ہے اور اس پر رد بھی کیا ہے. امام نے کہا ہے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی, بغل کے بال اگر ہوتے تو سفیدی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغل کے بال تھے ہی نہیں, بغل کے بال کا نہ ہونا یہ ایک معجزہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز اگر صحیح روایت سے ثابت ہے تو اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بتانا یہ صحیح ہے, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے اور آپ کے اوپر تقاضائے بشریت کے ساتھ تمام اوصاف کاملہ ثابت ہوں گے جو ایک کامل شخص کے ساتھ ہوتے ہیں. اور آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اس قسم کی جگہوں پر بال نہ اگنا یہ آدمی کی رجولت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جس قدر آدمی کا غریزہ جنس قوی ہوگا اسی قدر بال اس کے ہر جگہ اگیں گے. اور سب سے پہلے آپ دیکھیں بچے کبھی کبھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں 12 سال کے, لیکن وہ جوان ہو جاتے ہیں, بال وہ جلدی سے اگاتے ہیں اس طرح کے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ علم طب کی حیثیت سے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقص کی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ کمال کی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ اکمل الرجال تھے, اس میں کوئی شک نہیں. اب کوئی شخص کہے کہ آپ کے پاس زوائد بال زیر ناپ نہیں تھے, یہ سب نہیں تھے. اس قسم کی چیزوں کو خصائص النبی میں لوگوں نے جھوٹ بول کر کے ذکر کیا ہے, لیکن یہ چیز اس وقت تک خصائص النبی میں ثابت نہیں ہوگی جب تک صحیح احادیث سے اس کا ثبوت نہ ہو جائے. اور جب اس قسم کی حدیثوں کو دیکھا جائے تو یا تو بے سر اور پیر کی جس کی کوئی اسناد ہی نہیں ہے, یا ہے تو ان کے بیان کرنے والے کوئی جھوٹے ہیں, یا اس طرح کے جو حافظے کے کمزور ہیں. اس وجہ سے علماء نے یہ ان روایتوں کو صحیح نہیں کہا. وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک. جب براء بن عازب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو فضع کفیک, یعنی زمین پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لو, وارفع مرفقیک, اور اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کے رکھو. یہ نہیں کہ ہاتھ بھی ہتھیلی زمین پر اور اسی طرح پورا ہاتھ اور کوہنی بھی زمین پر رکھیں. اس طرح کی پوزیشن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ حدیث میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں جانوروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. اس میں ایک تو پہلے گزر چکی حدیث لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر, اونٹ کے بیٹھنے کی حیعت کی شکل میں یا بیٹھنے کی شکل میں نہ بیٹھو جب سجدہ کرنے جاؤ. لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نماز میں بیٹھنے سے اقائے قلب سے. اقائے قلب کس کو کہتے ہیں؟ کتے کے بیٹھنے کی طرح. تو جس طرح کتا اپنے دونوں پیر کو اٹھائے رکھتا ہے, گویا آدمی جب بیٹھے گا تو اپنے پیر کو اٹھا کر کے اپنی ایڑیوں کو اپنی آخری ران کے حصے میں ملا کر کے اور ہاتھ کو نیچے کر کے رکھے, یہ اقاء ہوتا ہے کتے کے بیٹھنے کی طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بیٹھنے سے منع فرمایا. اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے لومڑی کی طرح مڑو نہیں, التفات ان کلتفات طالب. لومڑی کی طرح بہت سے لوگ مڑتے رہتے ہیں, لومڑی چلتی ہے, مڑتی دیکھتی رہتی ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ اس کو لوگ, کیونکہ ایک جانور اور حقیر جانوروں کی ایک صفت ہے, آدمی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے, اس کو جانوروں کی اس قسم کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے. یہاں بھی ورفع مرفقی کا, دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی چہنیوں کو اوپر رکھو. چاہے وہ آپ جماعت میں ہو تب بھی آپ کو اوپر رکھنا ہے, یا جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو جیسا کہ گزر چکا کہ ہاتھ اور بغلوں کو کھلا رکھنا ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلا رکھتے تھے یہاں تک کہ آپ کی بغلیں نظر آتی تھیں. یہاں ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے, اس حدیث میں بھول گیا ذکر کرتے ہوئے, کہتے ہیں کیسے بغل کی بال نظر آتے, بغلیں آپ کی کیسے نظر آتی تھیں؟ اس کا سمجھنا آسان ہے, ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کی طرح ہر وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قمیص اور کرتا نہیں پہنتے تھے. آپ کے لباس کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ بہت وقتوں میں, اکثر وقتوں میں آپ چادر اور تہبند پہنا کرتے تھے. ایک آدمی چادر جیسے احرام پہنے رہتا ہے, چادر پہن کر کے اور اوڑھ کر کے جب سجدہ کرے گا تو پیچھے سے کھل جائے گا, دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے اس کے بغل کو. اس وجہ سے صحابی کا یہ قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حتی یبدو بیاض ابطی اپنی جگہ پر ہے. لیکن جب آدمی سجدے میں ہو, جماعت میں ہو, تو اس کو سمیٹ کرنا ہے, ہر حالت میں اس کو اپنی کیونیوں کو اوپر رکھنا ہے. آج ہم میں سے کون اس قسم کی سنت کو, چھوٹی چھوٹی سنت کو یاد کر کے اور اس کو برت رہا ہے؟ نماز, ہماری نمازیں حقیقت میں وراثتاً آئی ہیں. جس طرح باپ دادا نے پڑھایا بچپن سے اسی طرح پڑھ رہے ہیں, اور اس کو اگر سنیں بھی تو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کر کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں. ہر جگہ جہاں بھی اس قسم کا ذکر آتا ہے اس بات میں, تو اذکار اور عدیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار کرتے تھے. لیکن آج کل بعض مذہب میں یہ مذہب کی چیز بنا دی گئی, حالانکہ وہ مذہب میں نہیں ہے. سلام پھیرا امام نے اور اٹھ کر کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیا, اس کو مذہب کی چیز بنا دی. اسی طرح دور کھڑا ہونا آپ کسی کے ساتھ, حالانکہ جیسے کہتے ہیں کہ حدیث کی روح سے اس میں کوئی شک نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے صفوں کے درمیان گھس گھس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صفیں ٹھیک کرتے, کوئی آگے ہوتا تو اس کو پیچھے کرتے, پیچھے ہوتا آگے کرتے. یہاں تک کہ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے بیچ میں ان کے صف سیدھی کر رہے تھے تو ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا, تو آپ نے اشارہ کیا تھوڑا سا تو انہوں نے شکایت کر دی پیارے رسول آزائی تنی, تاکہ وہ پیچھے چلے جائیں جماعت کے ساتھ مل جائیں. ان کا مقصد کچھ اور تھا, پیارے رسول آپ نے مجھے ستایا ہے, آپ مجھے احساس دیجئے, بدلہ دیجئے اس کا. پیارے رسول نے کہا بدلہ لے لو. کہا جب آپ نے دھکا دیا تو میرا پیٹ کھلا تھا, کھولیں بہانہ ایک نکالا, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ مبارک کھولا اور فوراً انہوں نے چوم لیا. تو یہ اس مقصد کے لیے انہوں نے پیارے رسول کا پیٹ کھلا. کہنے کا مطلب یہ کہ پیارے رسول اتنی توجہ فرماتے تھے صفوں کی ٹھیک کرنے میں, صفوں کو درست کرنے میں, کہ آپ خود اس پر نگرانی فرماتے, خود داخل ہوتے صفوں کے بیچ میں. آج کل صفوں کے بارے میں یہ اہتمام بالکل نہیں ہے, بلکہ کتابوں میں, یہاں تک کہ محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آثار موطا الامام محمد جو ہے, اور اسی طرح کتاب آثار کتاب الآثار میں لکھا ہے کہ امام جب مؤذن جب کہے اقامت الصلاۃ، مؤذن جب اقامت کرنے والا جب اقامت شروع کرے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، اور جب اقامت الصلاۃ پر پہنچے تو امام اللہ اکبر کر دیں۔ یہ باقاعدہ سنت انہوں نے بتائی ہے کہ یہ ہے امام بودی فرحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر کے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی کہ امام صاحب ایسی بات کہیں گے، یعنی صفوں کے درست کرنے کی کوئی سنت پرانی کتابوں میں بھی نہیں آئی ہے، اس کو وہاں علامہ لکھنوی عبد الحی لکھنوی نے اس پر بہت اچھا حاشیہ چڑھایا، کہتے ہیں کہ سنت کے خلاف ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہو لیتی تھی، آپ صفوں کے بیچ میں گھس گھس کر کے بھی، آپ تاریخ الممجد دیکھیں اس میں اس کا ذکر ہے، یا شرح وقایا کے کسی میں نے پڑھی ہے ان کے حاشیے میں، عمدۃ الرعایا میں، یا تاریخ الممجد علی موفق الامام محمد۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں سنت کی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی عالم نے ہمارے مذہب کے کہہ دیا تو اس کو چھوڑنا ہی ہے، جب سنت ظاہر ہو جائے تو اس کو پکڑ لینا، یہی امام صاحب کی اتباع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں ہر چیز میں، اسی صفوں سے صفوں میں مل کر کے کھڑے نہیں ہوتے، اگر کوئی کھڑا ملنا چاہے، کندھے سے کندھا ملانا چاہے تو دور بھاگتے ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے، اور وہ بھی یعنی ایک گویا ستانے کی بات ہو جاتی ہے، پیچھے بھاگتے جاتے ہیں اور وہ ان کو دھکا دیتے جاتے ہیں اور اپنے پیر پھیلا جاتے ہیں، نہیں یہ سب بھی نہیں ہونی چاہیے بات، لیکن سنت کی دشمنی میں دور بھاگنا بھی غلط ہے۔ اگر آدمی مل کر کے تراسی کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے مل جائے، جس طرح بنیان مرسوس کہتے ہیں کہ وہ دیوار جو ایک دوسرے سے مل کر کے اس کے پتھر اور اس کے ہیل جڑے ہوں اور الگ الگ ہوں تو اس کو مرسوس ہرگز نہیں کہیں گے، تو تراسو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایک دوسرے سے مل لو، اسی طرح کہتے تھے حاجو بل منا کی۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور وہ کتابیں ان سے پڑھنی چاہیے، یا پیارے رسول کی سنت کو معلوم کر کے ایک سنت کو پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری نمازیں ویسے ہی خوش و خضوع سے بہت کچھ خالی ہوتی ہیں، تو ایک چیز سنت کی ہے ہو سکتا ہے اس پر مزید اجر ملے، انشاءاللہ ملے گا، دوسری سنت بھی چھوٹ جائے گی، تیسری سنت بھی چھوٹ جائے گی، تو ہماری نماز میں کیا رہ جائے گا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ وعن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه رواه الحاكم۔ وائل ابن حجر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو اپنی انگلیوں کو کھلی رکھتے تھے، گھٹنے پر جب رکھتے تو کھلی، اس طرح کر کے نہیں بلکہ کھلی، اس طرح کھلی ہوتی تھی۔ بعض تعبیر میں آیا ہے آثار میں، حدیث میں تو نہیں ہے، کہ گویا اپنے ہتھیلی میں گھٹنے کو لقمہ بنا لیتے تھے، ایسے اس طرح کر کے، جب لقمہ اسی وقت بنائیں گے جب پوری انگلیوں کو کھول کر کے اسے پکڑ لیں گے۔ کان فرج بین اعصابہ، وہی سجدہ، جب آپ سجدہ فرماتے ہیں ضمہ بین اعصابہ، یہ بھی نہیں تکلف کے ساتھ، ایک طبیعی طور پر آپ چھوڑ دیں ضمہ بین اعصابہ، اس طرح کھول کر کے آپ انگلیوں کو کھلی رکھ کر کے آپ سجدے نہیں کرتے تھے، یہ ہے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ قبلے کی طرح متوجہ ہوتی، قبلے کی طرح انگلیاں متوجہ ہوتی، یہ نہیں کہ دائیں رکھ دیا بائیں رکھ دیا۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، بعض لوگ تو سجدہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، یہ سب کھیل ہے نمازوں میں حقیقت میں۔ دوسری چیزیں ہم آداب دنیا تو بڑے اس میں ادا سے ادا کرتے ہیں، لیکن پیارے رسول کی نماز کو سیکھنے کی جس کے بارے میں آپ نے حکم فرمایا ہے سن لوگ ہمارا اتنی مسلم، اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا سجدے ایسے کرتے ہیں، انگلیاں ہوتی ہیں دائیں ہوتی ہیں بائیں ہوتی ہیں، نہیں، اہتمام کے ساتھ ہمیں سنت کے مطابق انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھ کر کے اور بند رکھنی چاہیے، کھلی نہیں رکھنی چاہیے سجدے میں، البتہ جب گھٹنے پکڑے رکوع میں تو کھلی رکھنا ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالتی مار کے بیٹھ کے سجدہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ روایت یہاں مختصر نقل کی ہے، حدیث صحیح ہے، وہ نسائی کی حدیث ہے، ابن خزیمہ کی حدیث ہے، یہ حدیث اس وقت کی، بخاری شریف نے اس کو بغیر سند کے جزم یعنی یقیناً نقل کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی۔ بخاری شریف میں جو احادیث آئی ہیں اصل سند کے ساتھ اس کو علماء نے صحیح کہا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب صحیح ہیں، لیکن بعض روایتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ہونے کے باوجود اپنی شرط پہ نہ پا کر کے باب کے اندر ذکر کیا ہے کہ پیارے رسول بغیر کسی سند کے جتنا فلان فلان کہے بغیر وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول ایسی متربع یعنی پالتی مار کے بیٹھ کے نماز آپ نے پڑھی، گویا یقینی طور، یہ نہیں کہا کہ کہا جاتا ہے یا روایت میں آتا ہے، روایت کیا جاتا ہے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے، تو یہ روایت حقیقت میں اس وقت کی ہے، اس حالت کی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کہ آپ ایک مرتبہ گھوڑے سے گر پڑے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قدم میں موچ آ گئی تھی. دوسری روایت میں ہے جو حشت رجلو موچ آ گئی تھی، اور دوسری روایت میں آپ کا پاؤں اکھڑ گیا تھا یا پیٹ جس کو کہتے ہیں قدم وہ اکھڑ گیا تھا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہ ہو سکنے کی شکل میں آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنے کی اصل حیثیت یہ ہے کہ آدمی جس طرح سجدے کے درمیان، دونوں سجدے کے درمیان یا تحیات تشہد کے درمیان بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھ کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر اس طرح کی بھی طاقت نہیں تو جس طرح بھی آسان ہو اس طرح اس کو پڑھنا ہے بیٹھ کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے تھے، اس وجہ سے آپ نے اس طرح کی نماز پڑھی. گویا یہ ہمیشہ کی سنت نہیں ہے، لیکن اگر آدمی بیمار ہو جائے، عام حالات کی طرح یا عام بیٹھک کی طرح نمازوں کے نہ بیٹھ سکے تو اس طرح بھی بیٹھ سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اس طرح بھی نہ بیٹھ پائے تو دونوں پیر کو قبلے کی طرف پھیلا کر کے، جیسے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، جو بھی شکل ہو بہرحال فتق اللہ مستطعتم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس قدر طاقت ہو اللہ سے ڈرنے کی اللہ سے ڈرو. اب اگر مشقت ہے تو مشقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا ہے کہ ایسی حالت کو اختیار کرو جس میں تمہیں آسانی ہو، کیونکہ دین آسان ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کتنا پیارا پیاری دعا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے معنی سمجھ کر کے آدمی خشوع خضوع سے پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کی بہت کچھ امید رہے گی. اور ہم ان کو یاد تو کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام دعا ہے، لیکن جب اس کے معنی اجمالی طور پر ہمیں معلوم رہیں گے، اس وجہ سے ان اذکار کو یاد کرنے کے بعد ان کے معنی بھی اجمالی طور پر ذہن میں رکھنے چاہیے. اذکار کی کتابیں چھپی ہیں، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے کوشش کر کے ہمیں ان اذکار کے عام مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے. اللہم اغفر لی، اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. آدمی گناہگار ہے، نہ جانتے ہوئے بہت سے گناہ کر جاتا ہے، یا کوئی گناہ غصے میں کر ڈالا، جان بھی رہا ہے، تو اس کی مغفرت، اس سے توبہ طلب، یہ اللہ تعالیٰ سے ضروری ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی، آدمی اللہ کی رحمت کا ہر وقت ملتا ہے، اے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کر. آدمی روزانہ چلتا ہے، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، نہیں گرا، لیکن چلتے چلتے کہیں اچانک ٹھوکر کھا کر کے گر سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اور کچھ ہو، ذرا سے ٹھوکر میں گاڑی کے سامنے آ سکتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے رب مجھے اپنی مدد، میرے ساتھ تو اپنی مدد آگ جھپکتے تک بھی نہ چھوڑ، کیونکہ اللہ کی مدد ذرا سی چھوٹی آدمی کو خطرہ لائق ہے، آدمی کو خطرہ لائق ہو جائے گا. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. ہدایت کی طلب بھی ہونی چاہیے، ہدایت ہمیشہ ہدایت کے راستے ڈھونڈنے چاہیے، جس طرح آپ الحمد میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہر رکعت میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلتے چلتے بھی ہدایت کی طلب رہنی چاہیے. ہر چیز میں ہدایت، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، ہدایت کا مطلب ہے کہ سیدھا راستہ. آپ روزی کمانے نکلے، جب سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اور اگر ٹیڑھے راستے کی طرف توفیق ہوئی، خدا نہ خواستہ حرام بھی کھائیں گے اور حرام کھلائیں گے بچوں کو، گناہ کا گناہ، وہ کل جسم غذیہ بالحرام فن نار واولا بھی، جس جسم کو حرام کھا کر کے پالا گیا ہے اس جسم کا مستحق جہنم ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں. اس وجہ سے ہر چیز، ہر وقت آدمی کو اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے، ہدایت طلب کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یہ بھی تھی، یا مقلب القلوب، سب بتل بھی اگر دے دیں اے دلوں کے پھیرنے والے، کیونکہ یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. الخل بین ان القلوب بین وحین من اصحاب الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں. اس وجہ سے جب اسی وہی اس کا مالک ہے جدھر چاہے پھیرے، دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر جمائے رکھے. وعافنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے، عافیت دنیا اور آخرت کی. عافیت مانے ہر شر سے نجات، چاہے وہ دنیا کی ہو، دنیا کا شر ہو یا آخرت کا شر ہو. یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس کو ذہن میں رکھ کر کے آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اس کے دل میں تزکیہ بھی ہوگا حقیقت میں، دل گویا اور اطمینان بھی اس کو دل میں، اس کے دل میں آئے گا. اگر گھبراہٹ ہے اللہ بھی ذکر اللہ، یہ ذکر ہے اللہ بھی ذکر اللہ ہے، تو میں لوگ کھولو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم، جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ باپ کی طرح ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الام سنو الابی، انہ سنو ابی. ان کے فضائل میں آتا ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ چچا عباس میرے باپ کی طرح ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انہ کبرت سنی، میں بوڑھا ہو چکا، ورق عظمی، میری ہڈیاں کمزور ہو چلی، ہمیں اور زیادہ عمل نہیں کرنا آتا، نہ کر سکتا ہوں. کوئی چیز بتا دیجئے ایسی دعا کہ میں اس کو پڑھتا رہوں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی، گناہوں کی معافی اور عافیت، ہر شر سے نجات مانگتا ہوں. یہ پیارے رسول نے اپنے باپ کی طرح جو چچا تھے ان کو یہ دعا سکھائی. اس وجہ سے عافیت کے طلب کا طلب، عافیت کی طلب یہ ہے، بہت ہی مبارک طلب ہے. آدمی کو اس کے معنی سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ سے چلتے چلتے، خاص طور پہ نمازوں میں اس کے معنی سمجھ کر کے خوش و خضوع کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے. وہ دن وعاف نہیں ورزق نہیں، اس رزق کے پیچھے آدمی کیا نہ کچھ حلال حرام کر جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ مرزق نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حرام ہی آپ طلب کریں، نہیں. اور رزق نہیں، جب اللہ سے طلب کریں تو اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک کی چیز چاہتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق حلال دے گا. دوسری طرف آپ دوسری دعا میں فرماتے تھے، پیارے رسول دعا کرتے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامی، اے اللہ تعالیٰ تو اپنا حلال دے کر کے مجھے حرام سے بچا لے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامی واغننی بفضلک عن من سواک، اور اپنا فضل و اپنی مہربانی میرے ساتھ کر کے دوسروں سے مجھے بے پرواہ کر دے، دوسروں کی ضرورت نہ رہ جائے. تو یہ روزی جو ہے، ورزقنی، روزی کی طلب کوئی دنیا داری نہیں ہے. جیسا کہ بعض صوفیہ نے کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا گویا وہ تاجر ہے. عجیب غلطی انہوں نے کی ہے، اور اس کو بہت سے لوگ حکمت کی طرح بیان کرتے ہیں. کوئی عالم نے اسی کو کسی نے نصیحت مانگی تو کسی نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب نہیں کرنا ہے. سبحان اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو. کتنا غلط خیال ہے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، گویا وہ تاجر کی طرح ہیں، ایک چیز دے کر کے دوسری چیز مانگتے ہیں. اس کی مثال دی ہے غزالی، اتنے بڑے ہیں عالم، جن کا درجہ بہت بیان کرتے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یعنی گویا بہت بڑے لوگ ہیں. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آیت ہر گاہی، اور ان کو بہت بڑا منطق اور فلسفہ کا عالم تو کوئی شک نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی اس قسم کی بات کہہ ڈالی. تین قسم نقل کیا ہے لوگوں کی، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کی خالص لوجہ اللہ، اللہ سے کچھ طلب نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آخر رکعت میں یہ نمازوں میں یہ دعا پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اگر پڑھے تو طلب کیا، اگر نہیں پڑھے تو اس کا مطلب یہ کہ پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہوا. کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی تقویٰ اور ورا والا ہو سکتا ہے؟ آپ دعا پڑھتے، نمازوں میں یہ دعا مانگتے تھے، رزق بھی مانگتے تھے. اور یہ کہنا کہ نہیں رزق کی طلب یا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی طلب یہ تجارت ہو جاتی ہے اور یہ غلط ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے تجارت ہی نام دیا ہے، اللہ اپنے عبادت کا نام تجارت ہی دیا ہوا ہے. هل یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، میں تمہیں کوئی ایک ایسی تجارت بتائے دے رہا ہوں جس کے برت کر کے تم عذاب علیم اور جہنم کے عذاب سے پناہ پا سکتے. اس کو تجارت کہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ان کے مال اور جان کو جنت کے بدلے. دیکھیے اسی طرح فاستبشروا بعیدکم الذی بایعتم. تو یہ کہنا کہ اللہ سے طلب کرنا یہ بعض اور لیکن کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے واصل باللہ سے کہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب نہیں کی، یہ بھی تاریخ میں کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ شخص بہت ہی غلط کار ہے جو پیارے رسول کی سنت کے خلاف اپنے کو بڑھ کر کے پیارے رسول کے سے بڑھ کر کے اپنے کو متقی سمجھتا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز طلب کریں گے تو گویا ہماری عزت اللہ کے یہاں کم ہو جائے گی. اللہ مرزقنی رزقا حلالا طیبا مبارکا فیہ. اور ایک روایت میں آیا ہے ایک صاحب آئے کہتے ہیں کہ روایت اگر کے ضعیف ہے لیکن حقیقت ہے کہ اس کا معنی صحیح ہے. عام طور پر قاد الكفر ان يكون قاد الفقر ان يكون كفرا يا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یہ روایت ضعیف ہے معنی کے لفظ کے اعتبار سے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن معنی اس کا یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے بھوک سے پریشان ہو کر کے حرام بھی کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے. کہتے ہیں کہ فقر ہمیں اس طرح گھیرے ہوئے اللہ کے رسول، ہو سکتا ہے میں اس کی بنا پر کافر ہو جاؤں. قاد الفقر ان يكون كفرا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ دعا مانگتے تھے اللہ انی اعوذ بک من الجوع، اے اللہ تعالیٰ میں بھوک سے پناہ مانگتا ہوں تیری. فانہ بئس الضجیع